یہ دوسری نشست اور یہ دوسرا پیریڈ کہہ لیجئے، یہ شروع ہو رہا ہے حدیث کے تعلق سے جامع العلوم والحکم کے. اور ہم نے آپ سے شروع میں یہ بات کہہ دیا تھا کہ یہ کتاب آپ کو جو حدیثیں اس میں ہیں وہ پوری یاد ہو جائیں گی، کیونکہ اتنی دنوں تک ہم ایک حدیث پڑھتے رہیں گے کہ بار بار سنتے سنتے وہ حدیث یاد ہو جائے گی. تو پھر سے ہم وہ پڑھتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. یہاں تک بات ہو چکی ہے نہیں؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اب اس کے آگے فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. تو ہم نے دو ٹکڑے تو پڑھ لیے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. اور یہ بھی پچھلے ہفتے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو مسئلہ ہے وہ اسی میں ختم ہو گیا. کیا مسئلہ ہے؟ نیت کا جو بیان، یہ مسئلہ اسی ٹکڑے کے اندر تھا، انما الاعمال بالنیت وانما لکل امرئ ما نوى. ابھی کیا ہے ہمارے سامنے؟ اس کی مثال ہے، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا ہے، اور اس مثال میں ہجرت کا تذکرہ کیا. کس کا کیا ہے؟ ہجرت کا تذکرہ کیا. اسلام کے بعد ایک مومن کی زندگی میں سب سے اہم چیز، سب سے اہم عبادت جو اس زمانے میں خاص طریقے سے اور بھی زیادہ اہمیت رکھتی تھی، وہ کیا ہے؟ ہجرت ہے. اور یہ حدیث کس کے سامنے پیش کی گئی ہے؟ مومنین کے سامنے پیش کی گئی ہے، جو پہلے سے ایمان قبول کر چکے ہیں ان کے سامنے پیش کی گئی ہے. تو ان کے لیے اب سب سے زیادہ جو اہم عمل ہے، اسی عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر پیش کیا کہ یہ نیت اگر سب سے اہم عمل ہجرت کا بھی ہو تو اس میں بھی اسی نیت کے لحاظ سے حکم لگے گا کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس پر اجر ملے گا یا اجر نہیں ملے گا، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. تو مثال کس کی پیش کی گئی ہے؟ ہجرت کی. یہ اصل میں ایک بعد میں آنے والے ایک سوال کا پہلے سے جواب ہے. وہ کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کا مسئلہ بیان کر دیا، وہ مسئلہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ من الناس ما نوى. تو پھر یہ مثال سے سمجھانا تھا تو آپ نے نماز کی مثال نہیں دیا جیسے عام طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں، آپ نے روزے کی مثال نہیں دیا، حج کی اور زکات کی مثال نہیں دیا، آپ نے کس کی مثال دیا؟ ہجرت کی مثال دیا ہے. مثال ہجرت سے آپ نے اس کو پیش کیا کہ ہجرت کی یہ عبادت اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے مثال کس کی پیش کی ہے؟ ہجرت کی. جبکہ ہم جانتے ہیں یہ بات کہ عبادات میں جو ایک مومن روز کرتا ہے وہ عبادت کس کی ہے؟ نماز کی ہے، جو ہر مومن کرتا ہے اور ہر روز کرتا ہے اور ہر روز بار بار کرتا ہے تھوڑے سے غیب کے ساتھ. تو یہ اس کا جواب ہے. کیوں کیا ہے یہ؟ کہ اسلام کے بعد سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ ہجرت کی ہے. اور اس زمانے میں خاص طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے, لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور لوگ کثرت سے ہجرت کر کے آتے تھے, اور ان کے لیے ہجرت کر کے مدینے آ جانے کو ضروری بھی قرار دیا گیا تھا. اس وقت اس کی اہمیت بہت زیادہ. ٹھیک ہے, بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ نے یہ مثال اس لیے پیش کیا ہے کیونکہ اس وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا. یہ واقعہ اپنی جگہ پر سند کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کسی حد تک قابل اعتبار ہے. ایک عربی شخص تھا, اس کو ایک عورت سے محبت تھی جسے ام قیس کہا جاتا تھا. ام قیس عورت کو ام قیس کہا جاتا تھا, اور وہ عربی اس عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا. اس نے اس عورت کو شادی کا پیغام دیا تو عورت نے شادی کا پیغام قبول کرتے ہوئے یہ شرط لگائی کہ اگر تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ گے تب میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر سے کہوں, یہ صحیح سند سے ثابت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس قصے کے راوی ہیں, وہ اسے بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون تھی مدینے میں جس کا نام, جس کو ام قیس سے بلایا جاتا تھا, اس کو ایک عربی نے شادی کا پیغام دیا تو اس عورت نے, اس خاتون نے شرط لگائی کہ میں تم سے شادی کر سکتی ہوں لیکن ایک کنڈیشن یہ ہے کہ تمہیں ہجرت کر کے کہاں آنا پڑے گا, مدینہ آنا پڑے گا, یعنی حال کے لحاظ سے کہنا ہو تو گھر جمائی بننا پڑے گا تم کو. یہ اس نے کیا کیا, شرط لگا دیا. تو وہ شخص ہجرت کر کے مدینہ آیا اس عورت سے شادی کرنے کے لیے, یہاں تک کہ وہ شخص مشہور ہو گیا تھا مہاجر ام قیس کے نام سے. مہاجر ام قیس, مہاجر ام قیس یعنی ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا, اسی سے وہ مشہور ہو گیا شخص. آگے جو الفاظ اور آئیں گے جو آج تو شرح میں نہیں آئیں گے ابھی, اس میں یہ ہے کہ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ہجرت دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے, عورت سے شادی کرنے کا تذکرہ آپ نے کیوں خاص کیا, تو وہاں بھی یہی بات کہتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ ایک پیش آیا تھا کہ ایک شخص نے ام قیس سے شادی کے لیے ہجرت کی تھی, اسی لیے آپ نے یہ مثال پیش کی ہجرت کے تعلق سے. ٹھیک ہے, یہ بات میں نے آپ سے کیا کہا, یہ قصہ ثابت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, اور جنہوں نے اس کی صحت کے تعلق سے بات کہی ہے اس میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بھی ہیں. یعنی یہ قصہ ایک شخص کا ام قیس سے نکاح کے لیے ہجرت کرنا یہ ثابت ہے اپنی جگہ پر, لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے یہ حدیث اسی کے بعد بیان کی. یعنی قصہ اور حدیث کے ساتھ ربط پیدا کرنا, دونوں میں تعلق پیدا کرنا, یا یہ کہنا کہ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ یہ قصہ ہے, یہ صحیح نہیں, یہ ثابت نہیں ہے. پھر سے کہوں یہ بات, یہ ثابت ہے کہ ایک شخص نے ام قیس سے شادی کرنے کے لیے ہجرت مدینے کی کیا تھا, اس سے اس کو نکاح کرنا تھا, لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اس واقعے کے بعد بیان کی ہے. یعنی اس قصے کا اس حدیث کے لیے بیک گراؤنڈ ہونا یہ ثابت نہیں ہے. یہ بات بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے, یعنی دونوں کو جوڑنا ایک دوسرے سے یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ثابت کیا ہے, یہ قصہ فی نفسہ، یعنی ایک شخص کا نکاح کے لیے مدینہ چلے آنا، لڑکی سے نکاح کے لیے، عورت سے نکاح کے لیے، یہ ثابت ہے. لیکن آپ نے اسی موقع پر یہ حدیث بیان کی تھی، یہ ثابت نہیں ہے. بلکہ زیادہ لگتا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مثال اس لیے اپنائی ہے کیونکہ ہجرت اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مومن کے لیے سب سے اہم عبادت ہوتی ہے، اور یہ خاص طریقے سے اس زمانے میں، جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے، اس زمانے میں تو اگر کہیں کوئی ایمان قبول کرتا تھا تو ہجرت کر کے اسے کہاں آنا پڑتا تھا؟ مدینہ. اور یہ ضروری تھا اس کے لیے کہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے. مدینہ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت قائم کر رکھی تھی، وہاں پر جو ایک نظام بنایا تھا، اس نظام کی تائید اور مدد کرنے کے لیے اور اسلام کی نشو و اشاعت میں حصہ لینے کے لیے اپنی جگہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا اور مدینہ کو مضبوط بنانا، اسے کیا کیا گیا تھا؟ لازمی قرار دیا گیا تھا اس وقت. تو اس کی بڑی اہمیت تھی، اسی اہمیت کے لیے یہ مثال پیش کی ہے. یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کس کے مقابلے میں کہ یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا مہاجر ام قیس کا، کہ ام قیس سے شادی کرنے کے لیے ایک شخص نے ہجرت کیا تھا. اسی لیے آپ نے مثال میں کیا پیش کیا ہے؟ ہجرت کا واقعہ پیش کیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بلکہ لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے اور ہجرت کا یہ عمل جاری تھا، بڑا اہم عمل ہے، بڑی اہم عبادت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا ہے مثال کے طور پر. اس کے بعد ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ہجرت کے معنی، ہجرت کے معنی خود ہی بولیے. ہجرت کے معنی، ہجرت کے معنی چھوڑنا، ہجرت کے معنی چھوڑنا، ہجرت کے معنی کیا ہے؟ چھوڑنا. ہم پہلے مانا ہوا ہے، ہم پوچھ رہے ہیں اسلام میں ہجرت کسے کہتے ہیں، وہ بعد میں چیز آئے گی. لیکن ہجرت کے اصل معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ چھوڑنے کے ہوتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں الجرو یا الہجرتو الترکو، الترکو عربی میں دوسرا لفظ کیا ہے؟ الترکو، چھوڑنا. تو ہجرت کے معنی چھوڑنے کے. اگر آپ اپنا گھر چھوڑ دیں تب بھی کہا جائے گا کہ ہجرا بیتہ، اپنا گھر چھوڑ دیا. اگر آپ اپنا کام چھوڑ دیں تو کہا جائے گا ہجرا عملہ، اپنا کام چھوڑ دیا. اگر آپ کسی سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں تو کیا کہا جائے گا؟ ہاں، ہجرا اخاہ، اپنے بھائی سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا ہے. ہاں، اپنی بیوی سے بات کرنا چھوڑ دیں تب بھی کیا کہا جائے گا؟ ہجرا. پڑھیں گے یہ قرآن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے تعلق سے کسی طرح کی نافرمانی وغیرہ کو محسوس کرتا ہے تو اس کا علاج کیا بتایا؟ فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو. دوسرے نمبر پر ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وہ حجر کا لفظ ہے، اسی لیے میں نے رکا چھوڑنے کا، ان کو الگ کرنے کا معاملہ جو ہے یہ وَهْجُرُوهُنَّ، بستر میں صرف الگ کرنا، یعنی بات چیت کچھ دنوں کے لیے کیا کر لیں، ان کے ساتھ بند کر لیں. یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے تاکہ بعد میں پھر سے تعلقات صحیح ہو جائیں، کچھ دنوں کے لیے علاج کے طور پر. یہ بھی حدیث آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہاں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرے. حدیث سنیے نہیں، اس میں لفظ کیا آتا ہے؟ یہی لفظ آتا ہے، اَن يَحْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اَن يَحْجُرَ أَخَاهُ. تو حجرہ کا لفظ ہی اس میں بھی آتا ہے. تو اس کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ چھوڑنے کے ہوتے ہیں. الہجرتو، بولیے، الترکو، الہجرتو الترکو، ہجرت کے معنی چھوڑنے کے. لیکن اسلام میں ہجرت یہ دو طرح سے ہوئی ہے، اسی کے لحاظ سے اس کا معنی بھی کیا جاتا ہے اسلامی لحاظ سے. ایک ہے الانتقال من دار الخوف الى دار الامن، دوسرا ہے الانتقال من دار الكفر الى دار الاسلام. ہجرت کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ پھر سے بولیے، چھوڑنے کے. اور اسلام میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے اور جس کے لیے یہاں استعمال کیا گیا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. پہلی کیا ہے؟ الانتقال من دار الخوف الى دار الامن. پہلے کا معنی یہ ہوا خوف کی جگہ سے امن کی جگہ پہ منتقل ہو جانا، خوف کی جگہ سے کہاں چلے جانا؟ امن کی جگہ پہ چلے جانا، اسے بھی ہجرت کہا جاتا ہے. خوف کی جگہ سے امن کی جگہ پر منتقل ہو جانا، الانتقال من دار الخوف الى دار الامن، خوف کی جگہ سے کہاں چلے جانا؟ امن کی جگہ چلے جانا. اسلام میں جو پہلی ہجرت ہوئی ہے وہ یہی ہجرت ہے. کون سی ہجرت؟ الانتقال من دار الخوف الى دار الامن. جب صحابہ کرام نے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو یہ ہجرت کون سی تھی؟ الانتقال من دار الخوف الى دار الامن، خوف کی جگہ سے امن کی جگہ چلے جانا. یہ ہجرت کون سی تھی؟ مکے سے حبشہ کی طرف. حبشہ بھی کفر کافر ملک تھا اور مکہ بھی کافر ملک، دونوں کافر ملک تھے، لیکن مکے میں رہنا ان کے لیے مشکل تھا اور حبشہ میں رہنا امن کے ساتھ ان کے لیے ممکن تھا. تو ایک خوف کی جگہ سے کہاں چلے گئے؟ امن کی جگہ پہ چلے گئے. برما میں کوئی مسلمان ہے اس کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے تو وہاں سے کہاں چلا آیا؟ ہندوستان چلا آیا. تو یہ کون سی ہجرت ہے؟ الانتقال من دار الخوف الى دار الامن، الانتقال من دار الخوف الى دار الامن، خوف کی جگہ سے امن کی جگہ پہ ہاں منتقل ہو جانا، چلے جانا، یہ ہجرت. اور یہ پہلی ہجرت اسلام میں ہوئی جو مکے سے حبشہ کی طرف ہوئی ہے، مکے سے حبشہ کی طرف. دوسری قسم ہے الانتقال من دار الکفر الى دار الاسلام، دار الکفر سے دار الاسلام منتقل ہو جانا. کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں جو دار الکفر ہے، وہاں سے کہاں چلے جانا؟ جو دار الاسلام ہے. یہ اسلامی تاریخ کی دوسری ہجرت ہے. اسلامی تاریخ کی دوسری ہجرت جو مکے سے مدینے کی طرف تھی، یہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت تھی. میں نے یہ بات آپ کو اس سے پہلے بھی کہی کہ مدینہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو یہ مدینہ کیا بن گیا تھا؟ اسلام کا مرکز بن چکا تھا. اس مرکز کو مضبوط کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہو گیا تھا. اسی لیے ہجرت کو لازمی بھی قرار دیا گیا کہ سب لوگ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو کہاں آئیں؟ مدینے کی طرف آئیں. یہ ہجرت ہے الانتقال من دار الکفر الى دار الاسلام. مدینہ اب یہ دار الاسلام ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی ہاں مدینے کے لوگوں نے آ کر کے بیعت کر لی تھی اسلام قبول کر لیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ دعوت دی تھی، اور ان کی دعوت اور ان کے اطمینان دلانے کے بعد کہ آپ کی ہم ہر لحاظ سے مدد کریں گے اور آپ کو مدینے میں ایک بہترین سرزمین ملے گی جہاں سے آپ صحیح معنی میں اپنے دین کا کام کر سکتے ہیں. آپ مدینہ گئے تو یہاں سے ہجرت کی دوسری قسم اسلامی تاریخ میں ظاہر ہوئی جسے ہم کہتے ہیں الانتقال من دار الکفر الى دار الاسلام، دار الکفر سے دار الاسلام کو چلے جانا، کسی بھی کافر ملک سے اسلامی ملک کو چلے جانا، یہ ہجرت کی دوسری قسم ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی اور یہ دوسری. اور اسلامی تاریخ میں یہ دونوں قسم کی ہجرتیں وجود میں رہی ہیں، وجود میں آئی ہیں. مختلف اوقات میں یہ چیزیں جو ہے لوگوں کے درمیان رہی ہیں. کبھی کسی جگہ پر فتنہ بہت زیادہ ہو گیا تو ایسی مثالیں بہت ملیں گی کہ آپ لوگ جو ہے وہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہو جایا کرتے تھے. اس طرح کا انتقال، اس طرح کا منتقل ہونا یہ بہت رہا ہے. کہیں بھی جگہ جہاں پہ خوف زیادہ ہو گیا ہو تو امن کی جگہ پہ چلے جانا یہ بھی ایک ترجیح ہوتی ہے، اسے بھی اختیار کیا جاتا ہے. ایسے ہی دار الکفر سے دار الاسلام کو منتقل ہو جانا یہ بھی ہجرت ہے. اسی کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ. ہاں بولیے. آپ کو یہ لفظ پڑھتے ہوئے یا اس حدیث کو پڑھتے ہوئے کبھی کوئی چیز ذہن میں نہیں آتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، کیا بیان کیا ہے؟ یہ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر پوچھتا ہوں آپ کو. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. یہ اردو میں اس کی ترجمہ نہیں ہوئی. پڑھتے ہوئے کبھی کوئی چیز ذہن میں نہیں آتی ہے، کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی پریشانی، یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا ہاں، اس کو تو آگے بیان کیا اسی حدیث میں. راستے میں ہمارے ایک بھائی نے ایک سوال کیا تھا، میں وہ بتا رہا ہوں، وہ بھی ایک سوال آتا ہے. فمن کانت ہجرتہ، اس میں کہا گیا الی اللہ ورسولہ، یہ کیوں نہیں کہا گیا فمن کانت ہجرتہ للہ ورسولہ؟ یعنی لام کہنے کی بجائے الہ کیوں کہا گیا؟ وہ تو عربی زبان جاننے سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے، عربی زبان آپ کو نہیں معلوم ہے، پھر بھی یہ سوال کیا آپ کے ذہن میں کبھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے؟ کوئی سوال آیا؟ ابھی بھی نہیں آیا. اچھی بات ہے. اسی سینٹینس کو دوبارہ دوہرا دیا گیا جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی خبر دیتے ہیں تو دوسرا پہلے سے الگ ہونا چاہیے. پھر سے بولوں. مسجد سلفیہ میں آپ بیٹھے ہیں، مسجد سلفیہ مسجد سلفیہ ہے، اگر آپ کہیں تو کسی کو کیا اس سے فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ مسجد سلفیہ گروپن پالیا میں ہے تو ایک بات سمجھ میں آئی اس کو کہ آپ مسجد سلفیہ کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں واقع ہے. لیکن آپ یہ کہیں مسجد سلفیہ مسجد سلفیہ ہے، اسی سینٹینس کو دوبارہ دوہرا دیں تو کوئی بات سامنے والے کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ وہی سمجھ میں کیا آئے گی، اس کو کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ سوال یہ آتا ہے. جی جی، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف مانی جائے گی. یہ کہنا, اگر یہ کہا جاتا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو اس کے سارے گناہ معاف, تو ایک بات سمجھ میں آئی. یہ کہا جائے جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس کے لیے جنت ہے, تب بھی بات سمجھ میں آتی. کیونکہ جب اس عمل پہ ابھارنا ہے تو اس عمل کے بعد اسے کیا اجر و ثواب مل رہا ہے وہ نہ بیان کیا جاتا ہے. ابھی سوال سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ نہیں وہ الگ, لیکن سوال آتا ہے کیا ذہن میں, وہ اثر بولنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کیوں کیا یہ بات دوسری ہے, پہلے یہ سوال. یہ کہا جائے کہ اگر کوئی آدمی پانچ وقت کی نماز مسجد میں آ کر کے پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف. اگر کوئی آ کر کے پانچ وقت مسجد میں آ کے پڑھتا ہے تو آ کر کے پانچ وقت مسجد میں پڑھتا ہے, صرف یہی کہا جائے تو کیا بات ہے؟ یہ کہیں بھی کسی بھی زبان کا یہ اصول ہے کہ آپ جب کوئی سینٹینس پیش کرتے ہیں تو اس میں, جیسے ہم عربی میں سینٹینس میں مبتدا اور خبر ہوتا ہے, مبتدا اور خبر, تو پہلا سینٹینس اس کے بارے میں دوسرے سینٹینس میں خبر دی جاتی ہے. اگر وہی سیم دوسرا بھی ہو جائے گا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اگر ہم کہیں محمد 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 ہے تو کیا ہوا؟ اگر ہم یہ کہیں محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں میرے؟ یعنی سیم جو ہے دونوں نہیں ہوتا. جس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں اس کے بارے میں کسی اور چیز سے آپ خبر دیں گے. ایسے ہی جب بات ہوتی ہے کسی چیز کے تعلق سے, اگر تم امتحان میں پاس ہو گئے, ابھی لوگوں کے ایگزام چل رہے ہیں اس لیے اس کے لحاظ سے میں یہ مثال پیش کر رہا ہوں آپ کو, کیونکہ مناسبت سے مثالیں پیش کی جاتی ہیں. اگر تم ایگزام میں پاس ہو گئے تو میں تمہیں ایک بائک خرید کے دوں گا, باپ نے بیٹے سے کہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن باپ یہ کہتا اگر تم ایگزام میں پاس ہو گئے تو پاس ہو گئے, تو کیا ہوا بیٹے کو, کیا ملا اسے؟ سمجھ میں آیا آپ کو سوال؟ ابھی فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ, جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے.
جی جی ہاں جی
جی جی جی
وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن جب کوئی آدمی اسے پیش کرتا ہے تو کوئی بھی چیز جب پیش کر رہا ہے تو اس کو کرنے کے بعد کچھ ملنا چاہیے نا. تم ایسا کرو گے تو تم کو یہ ملے گا, یہ اجر ملے گا, یہ ثواب ملے گا, جنت ملے گی, یا تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, کچھ بھی ایک چیز. یہ سوال بڑا لاتا ہے, میں آپ کو سب سوال ہی سمجھانا چاہ رہا تھا. ابھی کیا جواب ہے وہ ابھی تک نہیں آیا, صرف کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ سوال. سوال سمجھ میں آ گیا کیا؟ بولیے بس. سوال سمجھ میں آ گیا؟ یہ حدیث پڑھنے کے بعد سننے کے بعد ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے آپ کے, کہ یہ بات تو نہیں ہوئی کہ آپ نے پہلے بھی وہی سینٹینس کہا اور دوسرے میں بھی وہی سینٹینس کہا, جبکہ دوسرا سینٹینس پہلے سے الگ ہونا چاہیے تھا. یہ کسی بھی زبان کا اصول ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے اسی کو دوبارہ پیش کر دیا جاتا ہے, اور یہ کسی بھی زبان میں بلاغت مان لیتی ہے. بلاغت یعنی زبان کا بڑا اونچا معیار ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی اور لفظ میں اس کا اجر و ثواب بیان کر ہی نہیں سکتے, اسی لیے سیم وہی بات میں استعمال کر لیا گیا. یہ اس کے اندر بلاغت ہے. میں اب اردو کے لحاظ سے بتاتا ہوں آپ کو. میں نے کسی آپ میں سے کسی سے بھی کہا کرتی ہے. آپ تو آپ ہیں, آپ تو آپ ہیں, آپ تو آپ ہیں, آپ اور آپ دونوں ہم نے وہی استعمال کیا اور کچھ بھی نہیں کہا. آپ تو آپ ہے یعنی آپ تو بڑی اونچی چیز ہیں. یہ بولنا ہو تو کیا کہتے ہیں ہم, آپ تو آپ ہیں. یہ اردو میں کہا جاتا ہے, عربی والے بھی کہتے ہیں انت انت, ہم ہم, انت انت مانا وہی ہوتا جو ہم نے اردو میں کہا آپ تو آپ ہیں. انت انت پہلا کیا ہے, مبتدا ہے, دوسرا خبر ہے. آپ آپ ہیں اسی کے بارے میں خبر دیا. سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں یہ, آپ بڑی اونچی چیز ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں تو بہت معمولی سی بات ہوئی ہوگا. اگر میں یہ کہوں کہ آپ بڑے رحم دل ہیں تو یہ بھی بہت معمولی سی بات ہوئی. اگر میں یہ کہوں کہ آپ بڑے بہادر ہیں تو یہ بھی بڑی معمولی سی بات ہوئی. ایسے میں ہزاروں صفات بیان کر دوں, مجھے الگ الگ بیان کرنا پڑے گا, لیکن یہ ساری چیزیں کس میں سمٹ جاتی ہیں, آپ تو آپ ہیں. یہ زبان کا کمال ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کمال اس میں اس عبارت میں رکھا ہے. اگر سوال سمجھ میں آ گیا ہو تو یہ اس کا جواب ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کہہ دیتے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کے سارے گناہ معاف. ابھی بھی فضیلت کی بہت ساری چیزیں ہیں جو باقی رہ جائیں گی. اگر یہ کہیں اس کے لیے جنت ہے تو بھی ابھی فضیلت کی بہت ساری چیزیں ہیں جو باقی رہ جائیں گی. لیکن یہ کہہ دیا جائے کہ تو اس کی ہجرت کس کی طرف ہے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف, پھر مت پوچھئے اس کا اجر و ثواب کیا ہے. جو چیز اللہ کے لیے ہو جائے اور جس کا اجر کون دینے والا ہے, اللہ دینے والا, اس کے بارے میں نہ پوچھئے کیا ہے. فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو, آپ نہ پوچھئے وہ کیا چیز ہے. اس کے بعد سوم روزے کے بارے میں حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا ہر عمل اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اجر دیتا ہے, الا الصوم, پھر آتا ہے سوائے روزے کے, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. حدیث میں کیا آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں. کتنا دوں گا یہ بیان نہیں کیا گیا. یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے, بس اتنا سمجھ جائیے. کتنا ملے گا آپ اس کے بارے میں دنیا میں بیٹھے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتے. اسی لیے نہ اس کی کوئی گنتی بیان کی گئی, نہ کوئی ایک چیز بیان کی گئی, بلکہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. جیسے میں نے آپ سے کہا آپ تو آپ ہیں, اب وہ ساری خوبیاں آپ گھنٹوں بیان کرتے جائیے, وہ سب کی سب اس جملے میں آ گیا, آپ تو آپ ہیں. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ, جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. اس کے بارے میں نہ پوچھئے اس کو کیا اجر و ثواب ملنے والا ہے, یعنی بے حساب اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازنے والا ہے. اس کے اجر و ثواب کا آپ دنیا میں بیٹھے ہوئے اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں, اتنا اس کے لیے اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا, آگے بڑھوں. ہاں جی بولیے. وہ نہیں آیا ہے اس کے بعد, یہی تو خاص بات ہے. یہ چیز اس کے بعد والے میں نہیں آئی ہے, اور جب اس کے بعد والا آئے گا تو آپ دیکھیے گا, وہاں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں کافی فرق کیا بیان کرتے ہوئے. اس کے بعد والے میں یہ نہیں کہا کہ وہ من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیب ہوا فہجرتہ الی دنیا یصیب ہوا, او الامراتی ان کے ہوا فہجرتہ الامراتی ان کے ہوا, نہیں کہا یہ, بلکہ یہ کہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. وہ کیوں کہا وہاں پر الی ما ہاجر الیہ, انشاءاللہ وہ بات آپ کے سامنے آئے گی. یہ اردو وغیرہ میں ترجمے میں اس طرح سے بیان کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ لفظ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, انشاءاللہ جب وہ لفظ آئے گا تو وہ بات بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ کیوں آپ نے یہ کہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. فی الحال اس کی طرف مت جائیے, فی الحال صرف کیا رہیے, اسی پر رہیے. آج کا ہمارا درس کس کے لیے ہے؟ اسی ٹکڑے کے لیے ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو پھر اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے, یعنی اس کے ثواب کے بارے میں سوال نہ کیجئے. اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر دے گا, کتنی اس کی اہمیت ہے, اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں, اس لیے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا. اس کے بعد اب یہ سوال کہ یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن کانت ہجرتہ للہ ورسولہ, یعنی جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی, یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا, فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو, ہے نہیں؟ تو یہ للہ کہنے کے بجائے کیا کہا گیا, الی اللہ ورسولہ کہا گیا. ہاں بولیے تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ, پھر میں اس کے بعد. تو آپ کچھ اپنی طرف سے ہاں جی, جیسے اس کے پہلے انما الاعمال بالنیات کے بعد کیا, وانما لکل امرئ ما نوى, ما نوى اے لہ ما نوى, تو ایسے اس کو بھی ہونا چاہیے کہ فمن کانت ہجرتہ للہ ورسولہ. جیسے ہم کہتے ہیں الصلاۃ للہ الصوم للہ, ابھی جو حدیث میں نے صوم کے بارے میں پڑھی تھی روزے کے بارے میں, آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الا صوم فانه لی فانه لی, روزہ کس کے لیے رکھا گیا, میرے لیے رکھا گیا, نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی گئی, زکات اللہ تعالیٰ کے لیے دی گئی, حج اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا, ہجرت اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی. یہ کہنا ہو تو الفاظ کیا آتے ہیں, فمن کانت ہجرتہ للہ ورسولہ. جی ہاں پوری حدیث پڑھیں آپ, انما الاعمال بالنیات, پڑھیے پوری حدیث, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ ہاں ومن کانت ہجرتہ ہاں لے لے دنیا لے دنیا, یعنی کہنے کا مطلب میرے کیا تھا کہ اس کے بعد جو آ رہا ہے اس میں لام آیا ہوا ہے, الا کے بجائے کیا آ گیا ہے, لام ہی آیا ہے. اور یہاں پہ الا کہا گیا ہے, لام نہیں کہا گیا. یہ سوال ہے, سوال بڑا اہم ہے, سوال مجھ سے کیا گیا اور یہ سوال کیا ہے بہت اہم ہے. دیکھیے اس مسئلے کو ترتیب ایسے ہی بنتی تھی اس میں بھی, فمن کانت ہجرتہ للہ ورسولہ, جیسے ہم کہتے ہیں جس نے اللہ کے لیے نماز پڑھی, اللہ کے لیے روزہ رکھا, اللہ کے لیے زکات دی, اللہ کے لیے حج کیا, اللہ کے لیے کوئی بھی کام کیا تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. اخلاص کی جو شرط لگائی جاتی ہے عمل کی قبولیت کے لیے, اس اخلاص کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, لام بتانے کے لیے. فمن کانت ہجرتہ للہ ورسولہ آنا چاہیے تھا, لیکن اس میں کہا گیا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, جس میں بڑا اہم فائدہ یہ ہے, ہجرت کسے کہتے ہیں دیکھیے, الانتقال من دار الخوف الی دار الامن, الانتقال من دار الکفر الی دار الاسلام, کوئی بھی جگہ چھوڑ کر کے جس جگہ آپ جاتے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے کیا استعمال کرنا پڑتا ہے؟ ایلا. ہوتا ہے کیا ایسا عربی میں؟ ایلا کس کے لیے کہتے ہیں؟ کہیں آپ جاتے ہیں وہ خرجت من البیت الى المسجد، مسجد تک آپ پڑھانا تو آپ نے ایلا استعمال کیا. کسی بھی جگہ کے لیے، سفر تو ایلا دلی، میں نے دلی کا سفر کیا، ایلا ان دونوں میں دیکھیے آیا ہوا ہے. تو جو جگہ چھوڑ کے آپ جائیں گے دوسری جگہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے گا؟ عربی میں کہنا ہو تو ایلا. اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جس نے اپنی جگہ چھوڑا، جگہ چھوڑ کر کے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اور بولیے اس کے رسول کے پاس جا رہا ہے. یعنی یہ معاملہ جیسے آپ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اس طرح کا نہیں ہے معاملہ. یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے جس جگہ ہجرت کر کے جانے کو انتخاب کیا ہے وہ جگہ بولیے ہاں اللہ اور اس کے رسول. مہاجر جو ہجرت کر کے جانے کی جگہ ہے اس کے لیے کہا گیا الی اللہ ورسولہ، یعنی آپ کا یہ جگہ کا انتخاب صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے. اس اسلام کے لیے ہے، اس مذہب کے لیے ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. صرف ہجرت کا مقصد اس دین کو بلند کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس جا رہے ہیں ہجرت کر کے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہجرت کر کے جا رہے ہیں. یہ ہجرت ہے. یہ تو کہا گیا الی اللہ و رسولہ، للہ و رسولہ ہی نہیں کہا گیا، ورنہ یہ ہجرت اپنا گھر چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جائے اسی محلے میں تب بھی کیا ہے؟ یہ انتقال ہے نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے آپ اللہ کے لیے ایسا کر جائے، پورے اخلاص کے ساتھ کر جائیں اس معاملے کو، کیونکہ آپ کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے میں پریشانی ہو رہی تھی تو آپ دوسری جگہ چلے گئے، شفٹ ہو گئے، وہاں آپ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آسانی ہے اللہ کے لیے. اس جگہ کا آپ انتخاب کریں گے ہجرت میں، وہ جگہ کس مقصد سے آپ کے لیے انتخاب ہونی چاہیے؟ انتخاب اس کا ہونا چاہیے صرف اللہ اور اس کے رسول. جو مہاجر ہے آپ کا، جس جگہ آپ کو ہجرت کر کے جانا ہے، وہ جگہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ منتخب کریں، تو یہ ہجرت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے. اگر کوئی آدمی ہجرت کر کے کہیں جانا چاہتا ہے لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں ہے، یعنی جس جگہ ہجرت کر کے جانا ہے وہ جگہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے نہیں ہے، اس کو بلند کرنے کے لیے نہیں ہے، تو پھر یہ ہجرت اللہ کے لیے مانی نہیں جائے گی. جو ہجرت بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے ہے تو سمجھیے کہ حقیقت میں وہی ہجرت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اسی لیے یہ کہنے کے بجائے کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا ہاں تو پھر اس کی ہجرت اللہ کے لیے مانی جائے گی، یہ کہا گیا فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے، اگر اخلاص کا صرف معاملہ اس میں بیان کرنے کا مقصد ہوتا تو یہ کہا گیا ہوتا فمن کانت ہجرته للہ، رسول ہی کہنے کی ضرورت نہیں. کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے، اور اس کے بعد پھر رسول ہی کہنے کی ضرورت نہیں. نماز پڑھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے. ہجرت کیے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کافی اخلاص کے لیے، اخلاص کے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے کیا. لیکن یہاں صرف اللہ نہیں بلکہ کیا کہا گیا، فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ، جس میں اشارہ تھا کہ یہ ہجرت کہاں کر کے آئیں گے لوگ؟ مدینے کی طرف آئیں گے جہاں ہجرت کر کے آ کر کے اسلام کو جو ایک مرکز ملا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے جو مرکز ملا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ کو مضبوط کریں گے اس دین کو پھیلانے کے لیے، جو اس مقصد کے لیے ہجرت کر کے آئے گا تو پھر اس کی ہجرت کا اجر و ثواب کیا ہے نہ پوچھئے اس کے بارے میں کتنی اس کی اہمیت ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس ٹکڑے کا معنی ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کا معاملہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کا معاملہ، یہ الفاظ اس میں استعمال کیے گئے۔ ٹھیک ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں شروع میں جب پہلے نمبر پر حدیث بیان کی ہے، یہی حدیث ہے، اس میں یہ ٹکڑا نہیں ہے، صحیح بخاری میں جو شروع میں حدیث، حالانکہ یہ حدیث کے بعد میں بیان کی ہے تو پوری حدیث بیان کی ہے، لیکن شروع میں جب بیان کی ہے تو یہ ٹکڑا نہیں ہے، اس کے صرف اتنی حدیث بیان کی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اور یہ ٹکڑا خاص طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بیان کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ جو ٹکڑا خاص طریقے سے دلالت کرتا ہے کہ یہ عمل خالص کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، جو اخلاص پر مبنی چیز تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اخلاص چھپانے کے لیے کیا کر دیا، اس ٹکڑے کو وہاں بیان نہیں کیا۔ یہ ان کا اپنا عمل بھی ہے، یعنی یہ نہیں کہ کسی راوی نے بیان نہیں کیا، نہیں، انہوں نے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث کو کبھی مکمل بیان کرتے ہیں، کبھی مختصر شارٹ کر کے بھی بیان کرتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے، وہ کرتے ہیں، یہ تو شارٹ کرتے ہیں حدیث کو ضرورت کے لحاظ سے، یعنی مسئلے کے لحاظ سے اس کو وہ شارٹ بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ دوسری جگہ پر پوری بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث جب بعد میں آئی ہے تو پوری بیان کیا ہے، لیکن جب پہلے بیان کیا ہے تو اس ٹکڑے کو چھوڑ دیا ہے خاص طریقے سے، کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا یہ عمل خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے، چونکہ رسول کی حدیث کو جمع کرنے کا معاملہ تھا تو اس کے لیے میری طرف سے اپنے نفس کا تزکیہ نہ ہو جائے۔ انسان کو اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایسا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، اس طرح کی کوئی بھی چیز اس کی طرف سے خود نہیں آنی چاہیے، دوسرے لوگ کہیں یہ اچھی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چیز زیادہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو تو کیا کیا، اس کو بیان ہی نہیں کیا اس موقع پر، بلکہ صرف وہ ٹکڑا بیان کیا جو مثال میں دنیا کے لیے کسی عورت سے شادی کے لیے ہے، اسی ٹکڑے کو بیان کیا، اس ٹکڑے کو بیان نہیں کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا سبق کیا رہا، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، آج بھی اس زمانے سے لے کر کے آج تک بھی یہ بات ہے، یہ ذہن میں رکھیں، آج تک یہ بات ہے کہ جو آدمی بھی کسی بھی جگہ کا انتخاب اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بلندی کے لیے کرتا ہے تو یہ ہاں کیا اجر و ثواب ہے، اس کے بارے میں کوئی آدمی قیاس ہی نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، وہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بہت ساری احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اس وقت ہر اسلام قبول کرنے والے کے لیے ضروری قرار دیا تھا کہ وہ ہجرت کر کے کہاں آئے، مدینہ آئے، کہیں بھی اگر کسی کو زبردستی روک لیا گیا، ہجرت کرنے نہیں دیا گیا تو اس وقت انہیں مستضعفین کہا جاتا تھا، قرآن میں اس کا بیان، کمزور لوگ جو ہجرت کر کے نہیں آ پائے، کمزور لوگ، مظلوم تھے، انہیں روک لیا گیا حالانکہ وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی آدمی ہجرت نہیں کیا، اور اپنے دین پر اس جگہ پہ عمل بھی نہیں کر پایا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے سوال ہوگا. ہر وہ شخص جو کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں اس کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے ابھی بھی یہ حکم ہے, یہ حکم یہ قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت تھی, یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اسلام قبول کرنے والوں کے لیے لازمی قرار دیا تھا کہ وہ مدینہ چلے آئیں, جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ ہجرت بولیے ختم کر دی گئی. مکہ فتح ہونے کے بعد یہ ہجرت ختم کر دی گئی. اور آپ نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح, لا ہجرت بعد الفتح, اس کا معنی کیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے. اس کا معنی شارحین نے بہت سارے جو ہے اس کا بیان کیا ہے, اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ لا ہجرت کا معنی ہے لا ہجرت من مکہ الی المدینہ بعد الفتح, کہ فتح مکہ کے بعد مکے سے اب مدینے کی طرف ہجرت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اب مکہ خود دار الاسلام بن گیا ہے, تب یہ ہجرت ختم ہو گئی. یہ ایک بات. دوسری بات یہ اس میں, یعنی یہ عام طریقے سے لوگ اس کو پیش کرتے ہیں اور سب سے صحیح بات مانی جاتی ہے, بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ لا ہجرت واجبت بعد الفتح, ہجرت فتح مکہ کے بعد واجب نہیں رہی. پہلے یہ چیز کیا تھی؟ واجب تھی. فتح مکہ کے بعد یہ وجوب ختم ہو گیا. ابھی ہجرت کرنا جائز تو ہے لیکن اب یہ وجوب کے درجے میں نہیں ہے. جیسے یہ تھا پہلے کہ جو بھی اسلام قبول کیا اس کو ہجرت کر کے مدینہ آنا ضروری ہو جاتا تھا, اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے. بعض لوگوں نے اس حدیث کے ٹکڑے کا یہ معنی بھی بیان کیا. بہرحال چاہے جو بھی ہے لیکن حدیث کے اس ٹکڑے سے ہجرت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور کس طریقے سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے؟ آج کے پورے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہی بات واضح کی ہے. اب چونکہ وقت یہ ختم ہو رہا ہے, اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. دو چار منٹ جو ٹائم ہے اس سوال کا جواب دیں گے, اس کے بعد جو ہے یہ مجلس برخاست ہو جائے گی. جی بولیے. جی ہاں, ایسی بھی روایتیں ہیں جب تک سورج ہاں مغرب سے نہ طلوع ہو جائے تب تک ہجرت باقی ہے, یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے ہجرت یہ قیامت تک باقی ہے. ہجرت یہ قیامت تک. میں نے وہی کہا آپ لوگوں سے, یہ لفظ میں نے استعمال کیا کہ جہاں کہیں بھی کسی بھی شخص کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ ہجرت کر کے وہاں سے وہ ایسی جگہ جائے جہاں پر وہ آسانی سے اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے. یہ حکم کب تک باقی ہے؟ قیامت تک باقی ہے. یہ وہی مطلب ہے اس کا, یہ قیامت تک باقی ہے. قرآن میں ہے, پوچھا جائے گا کیا تمہارے لیے زمین کشادہ نہیں تھی, تم کیوں نہیں ہجرت کر کے وہاں چلے گئے؟ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو لوگ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی جگہ جائیں جہاں پر وہ آسانی سے اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں, اور یہ حکم باقی رہے گا, یہ منسوخ نہیں ہوتا. چلتا رہے گا یہ بھی, اور پہلا بھی ہو سکتا ہے, پہلا بھی ہو سکتا ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ ہاں سب لوگ مسلمان ہی ہیں لیکن پھر بھی کیا ہے, بڑی فتنے کی جگہ ہے, بڑی آزمائش ہے وہاں پر, وہاں رہنا آسان نہیں ہے, تو وہاں سے ہجرت کر کے کسی اور ملک چلے جائیں جہاں آرام سے رہ سکتے ہیں, امن سے رہ سکتے. یعنی پہلا بھی, ایسا نہیں کہ پہلا ختم, پہلا بھی جو. جی ٹھیک ہے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.